بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. شکر ہے اس نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کے در سے واپس تقرار فرمایا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتدموں تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے آوان و انصار میں خدا قرار فرمائے، انشاءاللہ وارث اہل بیت کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. جو شہادتیں اس وقت معاشرے کے اندر پیش آ رہی ہیں ان تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرمائے. ان شہداء کے صدقے میں خدا متعال اہل بیت کے دشمنوں کو اپنے اندر مشغول رکھتے ہوئے، ان دشمنوں کو دشمنوں کے ساتھ لڑاتے ہوئے ان کو نیست و نابود فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. سردگار عالم نے دین مبین کے ذریعے سے جو ہدایت ارسال فرمائی ہے، اس ہدایت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ ہدایت دنیا کے کسی ایک جغرافیہ کے اندر، ایک علاقے کے اندر محدود نہیں ہے. انسان جہاں کہیں بھی رہتے ہوں، کسی بھی زمانے کے رہنے والے ہوں، ان سب کے لیے یہی ہدایت کافی ہوگی. اس کو کامل ترین ہدایت ارشاد فرمایا. پروردگار عالم کی اس ہدایت کے لیے خدا نے انبیاء کرام علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے ایک سلسلہ جاری فرمایا. غیبت وہ دور ہے جس کے اندر حجت خدا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، اور اس دور کے اندر ہدایت کا یہ امتحان اور زیادہ شدت کے ساتھ انجام پاتا ہے. پہلی مجلس کے اندر جس کے بعد دوسری مجلس بدقسمتی سے ہم حاضر نہیں ہو پائے، پہلی مجلس میں عرض کیا کہ خدا تعالیٰ نے ممکن نہیں ہے کہ ظہور کے وقت کے لیے ہدایت دی ہو اور غیبت کے وقت کے لیے ارشاد نہ فرمائے، غیبت کے وقت کے لیے کوئی ہدایت نہ دے. یقیناً خدا تعالیٰ نے غیبت کے لیے بھی کوئی ہدایت کا بندوبست کیا ہے. اس بندوبست کو سمجھنے کے لیے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہونے تھے، اور پہلے دن عرض کیا کہ ہدایت کا پہلا ستون یہ تھا کہ خدا کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ کے ساتھ رابطے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس کے لیے چند نکات عرض ہوئے، جس میں عرض ہوا کہ عبادتوں کے اندر ایک خاص لذت ہونی چاہیے، کامیابی ناکامی کا معیار خدا تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، اور اس خدا کی بندگی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ طے کرتی ہے. اب مزید انشاءاللہ دو نکات عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले दीन मुबीन की खूबियों में से खूबी यह है कि हम दीन के किसी एक हुक्म को देखते हैं उसको एक पैरामीटर के अंदर देख रहे होते हैं, एक जाविये से देख रहे होते हैं, और खुदा तआला का वही एक हुक्म नहीं मालूम कितने जावियों में हमारी मसलहत को पूरा कर रहा होता है। मुमकिन है हम सिर्फ ये देखें खुदा तआला ने एक मुस्तहब दिया है और उस मुस्तहब को शायद अपने मादी ज़िंदगी के अंदर देखें, नहीं मालूम उस मुस्तहब के ज़रिए से खुदा तआला और हमारी कौन कौन सी मसलहतों को पूरा करना चाहता है। अगर इंसान सिर्फ एक नमाज की मिसाल को देख ले कि अगर हमसे कोई कहे नमाज के फ़ायदों को बयान करें तो हम शायद तीन चार फवायद चंद फवायद बयान कर सकेंगे, लेकिन नमाज में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि खुदा तआला ने किसी इंसान को उससे इस्तिस्ना करार नहीं दिया, तमाम इंसानों को उसके ऊपर पाबंद करार दिया। हर दौर के अंदर कोई मसलहत होनी चाहिए उसके लिए। इसी एतबार से गैबत के दौर के लिए खुदा तआला ने कौन कौन से ऐसे अहकाम करार दिए। एक हमारे पास मुश्किल है वो ये कि गैबत के दौर में हिदायत का बंदोबस्त कैसे होगा, गैबत के दौर में दीन की सलामती, दीन को इन्हराफ से बचाने का तरीक़ाकार क्या होगा। दूसरी मुश्किल हमारे पास ये है कि दीनदारों के लिए, दीन का इज्तिमा के करने वालों के लिए इनकी रहबरी किस तरीके से फराहम की जाएगी। ज़ाहिर है कि ये तमाम के तमाम वज़ाइफ़ असर हुज़ूर के अंदर, असर ज़ुहूर के अंदर इमामत के पास होते हैं। अगर कोई इमामत की मनसब की जिम्मेदारियों को बयान करता है तो कहते हैं मनसब इमामत की तीन जिम्मेदारियाँ करार पाती हैं कि एक बयान शरीयत हो, एक दिफाए शरीयत हो और एक इतलाक़ शरीयत हो, यानी शरीयत को बयान करें, शरीयत का दिफा करें और शरीयत का इतलाक़ करें। इसके मुकाबले में मसलन नबूवत के लिए दो जिम्मेदारियाँ बयान करते हैं, एक बयान शरीयत हो और एक दिफाए शरीयत हो। नबी का काम इतलाक़ नहीं है, इमामत का काम ये होता है कि शरीयत को इतलाक़ भी करे, उसको इम्प्लीमेंट करे सोसाइटी के ऊपर। अभी जो गैबत का ज़माना होता है इसमें ये तीन अजीमुशान मनसब खाली रह जाते हैं, बेज़ाहिर हमारी आंखों से खाली रह जाते हैं कि हम देखते हैं कोई कौन है वो फ़र्द जो इस काम को अंजाम देगा। अच्छा, चूँकि ज़ाहरी तौर के ऊपर हमें कोई नज़र नहीं आए गैबत के अंदर, तो ये इम्कान रहता है कि कोई शरीयत को मुनहरिफ कर दे, शरीयत को उसके रास्ते से हटा दे, और ये ख़तरा गैबत के अहम तरीन ख़तरात में से एक ख़तरा करार पाता है। ये ख़तरा हमेशा मौजूद रहेगा, यानी नबी के होते हुए भी ये इम्कान होगा कि कोई शरीयत को हटाने की कोशिश करे, लेकिन खुद चूँकि खुद नबी तशरीफ़ फरमा होंगे तो वो मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन उस वक्त जब गैबत के दौर में जाते हैं तो ये मुश्किल हमारे सामने बहुत ज़्यादा आती है। मैं एक दो मिसालें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इसको इस तरह से देख सकते हैं इन्हराफ के मसले को कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती के अंदर सिर्फ इंतहाई चंद, इंतहाई सख्त इम्तिहान से गुजरे हुए चंद मोमिनीन बाकी रह गए थे, और उसके बाद हज़रत नूह को तवक्को नहीं थी कि इस कौम के अंदर कोई इन्हराफ नसीब होगा। लेकिन हम देखते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद फिर दोबारा बुत परस्ती इंसानियत के अंदर वापस आई है, यानी अगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर तक पहुँचते हैं तो बुत परस्ती वापस आ चुकी थी। लिहाजा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हम जानते हैं कि किस तरीके से लोग बुत परस्ती में मुब्तला हो चुके थे। अब कोई अपने आप से एक सवाल कर सकता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल की तबलीग के बाद चंद इंसान तैयार किए थे जो किश्ती में बैठ गए थे और उनको निजात मिली थी, अब बुत परस्ती कैसे आई वापस, अब किस तरीके से ऐसा हुआ? तो अब यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैप्टर खुलता है, वो ये कि इन्हराफ कैसे आता है, इन्हराफ किस तरीके से आता है। इन्हराफ अगर हमेशा ऐसे आते हो कि एक आदमी दीन की मुखालिफत में आए और दीन को तब्दील कर दे, तो इस इन्हराफ का मुकाबला करना बहुत आसान है। शैतान का एक तजर्बा है इंसानों को गुमराह करने का। शैतान ये सादा सा काम करे कि किसी इंसान को भेजे और वो दीन की मुखालिफत में आए और दीन को तब्दील कर ले, इसका मुकाबला करना बहुत आसान है। इन्हराफ कभी भी ऐसे नहीं आएगा। यानी अब अगर इस तजर्बे को देखें जो शैतान के पास मौजूद है, तो शैतान इस तरीके से इन्हराफ नहीं कर सकेगा कि दो बंदों को भेजे और वो कहे हम दीन के मुखालिफ हैं और दीन को तब्दील कर ले, ऐसा नहीं हो सकेगा। लिहाजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी जो बुत परस्ती का तरीक़ेकार था वो कुछ और था। मसलन एक तरीका बयान करते हैं, कई रास्ते हैं इसके कि किस तरीके से बुत परस्ती नाफिज हुई है, کم از کم جو روایات سے سمجھ میں آتا ہے دو طریقوں کو بیان کرتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے بت پرستی دوبارہ آئی ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. ایک راستے کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے ملنے جاتے تھے, حضرت نوح علیہ السلام سے ملتے تھے, زندگی بھر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی طوفان سے پہلے, نہیں معلوم عمر کتنی تھی. جب حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہوا تو شیطان نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ چونکہ نوح تمہارے درمیان نہیں ہے, نوح کی تصویروں کو اپنے پاس رکھو, نوح کے بہرحال ساخت کو, ان کی شکل کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرو. اب یہ برا تصور نہیں تھا کہ کسی نے مثلا نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے, اس کی نبی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, اس اٹیچمنٹ کو پورا کرنے کے لیے وہ نبی کی تصویر کو اپنے ساتھ رکھے. روایت میں لکھا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا آگے آنے والی بت پرستی کا, کہ کچھ عرصے تک لوگوں کو پتا تھا یہ تصویر کس کی ہے, کچھ عرصے تک لوگوں کو پتا تھا کہ جو ہم نے ہیکل بنایا یہ کس کا ہیکل ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ہیکل کس کا ہے, یہ تصویر کس کی ہے. صرف بت مان گیا تھا جس کے سامنے عبادت کرتے تھے, نہیں جانتے تھے یہ کس کا ہے. یہ ایک راستہ تھا. دوسرا راستہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے ملا کرتے تھے وہ بعد میں ملنے کی آرزو کرتے تھے کہ ہم کس طریقے سے ان کے پاس پہنچے, اس نشانی کو اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے کہ یہ نوح کی نشانی ہے جن سے ہم مل نہیں سکتے لیکن کم سے کم ان کو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے. اور یہاں سے پھر دوبارہ بت پرستی انسانوں کے اندر نفوذ کرتی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین کے اندر انحراف دشمنی کے نام پہ نہیں ہوگا, دین کے اندر انحراف دوستی کے نام پر ہوگا. اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ اچھا اب آپ تصور کریں کہ ایک طرف سے یہ مشکل ہے کہ دین کے اندر انحراف دشمنی کے نام پہ نہیں ہوگا, دوستی کے نام پر ہوگا. دوسری طرف سے مشکل یہ کہ زمانہ غیبت کا زمانہ, زمانہ غیبت کا زمانہ. اب ان دونوں مشکلات کو کیسے حل کیا جائے گا؟ تو ہمیں, میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, اہل بیت اطہار علیہ السلام ممکن نہیں ہے کہ ہمیں ہدایت نہ دیں, ممکن نہیں ہے کہ ہمیں 1100 سال میں اتنی عظیم الشان اتنی بڑی مصیبت کے سامنے جو ہمارے دین کے اندر داخل ہو سکتی ہو, جبکہ ان کا منصب بھی دفاع شریعت ہے, انہوں نے ہدایت نعوذ باللہ نہ دی ہو. تو اب کس طریقے سے ہدایت دی ہے اور اس کا تصور کس طریقے سے رہے گا؟ درود بھیجے گا محمد وآل محمد. دو تین طریقے کار سوچے جا سکتے ہیں, یعنی جو ممکنہ طریقہ کار ہیں ان میں سے ایک ممکن طریقہ کار یہ ہو کہ ہم سوچیں کہ مومنین کو ذمہ دار قرار دیا جائے کہ وہ خود اپنے دین کی حفاظت کریں, مومنین کی ذمہ داری ہو کہ وہ خود اپنے دین کی حفاظت کریں, یعنی ہر فرد ذمہ دار ہو کہ اپنے دین کو بچائے. اور وہ اپنے دین کو کس طریقے سے بچائے؟ تو اس کو یہ کہا جائے کہ وہ اہل بیت کی تعلیمات کو خود حاصل کرے, اور خود حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی میں خود اس کے اوپر عمل کرے. اور اس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دین فرد فرد کی زندگی میں جو انہوں نے فرمایا تھا اسی طریقے سے نافذ ہو جائے. اگر صرف اس امکان کو لیں تو امکان اچھا امکان ہے کہ مثال کے طور پر اہل بیت کا چاہنے والا ہر شخص علمی اعتبار سے اتنا مضبوط ہو کہ اس کو پتا ہو اہل بیت نے کیا کہا ہے, اس کو پتا ہو انہوں نے کیا ہدایت دی ہے, وہ مستقیم حاصل کرے, براہ راست حاصل کرے, اپنی زندگی میں عمل کر دے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں دنیا کے کسی علم کے اندر دنیا کے تمام انسانوں کو مہارت حاصل نہیں ہو پائی ہے آج تک, ہم ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. یعنی اگر دنیا کے اندر 100 علوم ہیں تو ہمارے پاس اب یہ تصور بھی نہیں رہا کہ ایک انسان 5 علوم میں ماہر ہوگا. ایک زمانہ تھا جب یہ ممکن تھا, تو ایک زمانہ تھا جب مثال کے طور پر کچھ انسانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس دنیا کے سارے علم جمع ہو گئے تھے. مثلاً فارابی کے بارے میں, محقق اسلام کے اندر آنے والے فارابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاید ان کے پاس سارے علم جمع ہو گئے تھے. آج وہ دور نہیں ہے, آج وہ دور ہے جس کے اندر کسی ایک انسان کے پاس ایک فیلڈ کی بھی تمام ایکسپرٹیز نہیں ہے. ہر فیلڈ کے اندر 85 فیلڈز کھلی ہوئی ہیں, سب فیلڈز کے اندر پی ایچ ڈیز اور پوسٹ پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی ایک آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اپنی فیلڈ کا سارا علم موجود ہے. تو مثلاً شاید بلا محل نہ ہو اس مثال کو کہنا کہ صرف ایک فیلڈ کے اندر, یعنی جسے کہتے ہیں فزکس میں کاسمولوجی کی فیلڈ کے اندر, ایک وقت کے اندر اتنے آرٹیکلز چھپ رہے ہوتے ہیں, اتنے پی ایچ ڈی کے تھیسس ہو رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایک آدمی 24 گھنٹے صرف تھیسس پڑھے تو اس کو 3 گنا ٹائم چاہیے ہوگا ایک دن کے سارے تھیسس پڑھنے کے لیے. یعنی एक दिन के अंदर 24 घंटे हैं, अगर वो 24 घंटे पढ़े तो एक दिन में इतने थीसिस बन रहे हैं कि उसको मिसाल के तौर पर 72 घंटे वक्त चाहिए होगा कि वो एक दिन की सारी थीसिस पढ़े, जो बात नामुमकिन है कि ज़ाहिर है ट्रिपल टाइम कहाँ से लेके आएगा वो। ये एक फील्ड का मामला है। अब आप और मैं सारी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, अहले बैत के चाहने वाले दुनिया के हर कोने के अंदर मौजूद हैं, दुनिया के मुख्तलिफ उलूम के सामने हैं। क्या ये मुमकिन था कि अहले बैत के चाहने वाले दुनिया के सारे उलूम को तर्क करें और सब के सब सिर्फ अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम के दिए हुए इल्म के अंदर आला पाए की महारत हासिल करें? इसका मतलब है सब लोग मुज्तहिद बन जाए। क्या ये मुमकिन था? तो हम कहते हैं अक्लन मुमकिन नहीं है, अक्लन मुमकिन नहीं है। यानी मुमकिन है कि हम ये कहें इम्तिहान के अंदर आकर सारे इंसानों की ये जिम्मेदारी डाल दी जाए और वो ये करें भी, तब भी मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि हर इंसान की अकल की कैपेसिटी होती है। ये मुमकिन है कि हम ये सोचें अहले बैत के चाहने वाले दुनिया का कोई इल्म हासिल ना करें, सिर्फ इज्तिहाद करें? कहने को कह सकते हैं, शायद किसी तरह सोचें कि ऐसा हो जाता जो तसव्वुर में नहीं आ रहा, लेकिन अगर कह भी दें तब भी कुछ इंसान ऐसे होंगे जिनके दिमाग में इज्तिहाद की ताकत नहीं होगी कि वो सबके सब मुज्तहिद बने। तो उन लोगों के लिए क्या राय हल होगा? और मैंने अर्ज किया अमलन मुमकिन नहीं है कि दुनिया के सारे उलूम को तर्क करके सब लोग जाएं हौजात के अंदर, सब लोग जाएं मदरसों के अंदर, सब लोग जाएं सिर्फ उन किताबों की महारत को हासिल करें। हमने अर्ज किया मुमकिन नहीं है। तो दूसरा रास्ता जो हमारे पास बचता है वो ये कि हम इंसानों से कहें कि वो जिम्मेदार ही खराब नहीं पाएंगे, उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। यानी एक तरफ से हम ये कहें कि या तो ये हो कि सब के सब माहिर हो जाएं, दूसरी तरफ से हम कहें कि नहीं असल जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। दोनों सूरतों के अंदर हमारे पास इसके सिवा कुछ नहीं कि लोग दीन से महरूम रह जाएंगे। सिर्फ एक रास्ता बाकी बचता है हमारे पास जो पूरी दुनिया तमाम उलूम के अंदर इख्तियार करती है, और वो ये है कि कुछ लोगों को ज़िम्मेदार करार दिया जाए कि वो दीन की महारतों को अपने अंदर हासिल करें, और बाकी लोगों को ज़िम्मेदार करार दिया जाए कि वो जो माहरीन फ़न हैं उन माहरीन फ़न से इल्म को हासिल करें। अब ये तो चलिए हम अकली एतबार से देखते हैं अहले बैत की सुन्नत क्या रही है, अहले बैत की सीरत क्या रही है। चंद मिसालें आपकी खिदमत में अर्ज होंगी। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस हल में भी एक खतरा मौजूद है, बल्कि कई खतरात इस हल के अंदर भी मौजूद हैं। मसला एक खतरा ये मौजूद है कि लोग ऐसे लोगों के पीछे चल निकलें जो सही लोग ना हों। ये खतरा मौजूद है कि मिसाल के तौर पर ऐसे लोगों का इंतखाब कर लें जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स ना हो, तो फिर क्या होगा? जैसे दुनिया के अंदर भी होता है, मसलन अगर आपने अपना इलाज कराना है और आप ऐसे डॉक्टर के पास पहुंच गए जो आपका सही इलाज ना करे, दुनिया के हर फील्ड के अंदर ये मुश्किल आ सकती है। इस फील्ड के अंदर भी मौजूद है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए कौन सा रास्ता तजवीज़ किया है। एक रिवायत इंतहाई नफीस इस मामले के अंदर, एक शख्स मदीने में इमाम के पास हाजिर होता है और वो हर हज के मौसम में, हज के वक्त में इमाम से मिलने के लिए आया करता था, शायद तकिये की वजह से, बाकी दिनों में नहीं आ सकता था या शायद दूरी की वजह से नहीं आ सकता था। लेकिन इमाम के पास आता है और इमाम से कहता है कि मौला मैं कूफे से आ जाऊँ और मेरा इलाका आपके इलाके से बहुत दूर है, मैं हर वक्त आपके पास हाजिर नहीं हो सकता और मेरे पास मुख्तलिफ मसाइल पेश आते हैं दीन के मामले में, तो मेरे लिए हल क्या है? रिवायत के अंदर मौजूद है कि इमाम फरमाते हैं क्या तुम मुस्लिम इब्ने अब्दुलरहमान को जानते हो, तुम्हारे इलाके में मुस्लिम इब्ने अब्दुलरहमान का तुम जानते हो उसे? वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। इमाम फरमाते हैं कि वो सिकतुन सिकतुन, वो हमारे नज़दीक मुर्द एतमाद है, मुर्द एतमाद है। और उसके बाद अरबी में जुमला जो वहाँ पर तहरीर है लिखा है ताखुज़ अन्हु मालिम दीन, तुम जाओ उससे अपने दीन की निशानियों को हासिल करो। अब ये एक सादा सी रिवायत हमें एक बात सिखा रही है, अभी इमाम हयात हैं, अभी इमाम हयात हैं, अभी जहूर का दौर है, अभी गैबत का दौर नहीं है। मसला सिर्फ इतना है कि वो दूसरे शहर के अंदर रह रहा है और इमाम एक और शहर के अंदर रह रहे हैं। अब काबिल तसव्वुर ही हो सकता था कि इमाम फरमाते अगर तुम फला दुआ पढ़ के सो जाना तो हम ख्वाब में आकर तुम्हें बता देंगे, ये तसव्वुर हो सकता था। इमाम ये कह सकते थे कि भाई तुम फला दुआ पढ़ना और दुआ पढ़ के फला नमाज पढ़ना, उसको पढ़ के सो जाना और जो मसला पूछोगे हम ख्वाब में आकर तुम्हें बता देंगे, लेकिन क्या इमाम ने ये फरमाया कि? अच्छा अगर ऐसा होता तो क्या होता? अभी चूंकि हम मुमकिनात की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो क्या होता? ऐसा होता तो ये होता कि कई सौ लोग मुख्तलिफ शरीयतों के दावेदार होते हैं जो सब उन्होंने ख्वाब में सीखी होती और हम किसी की मुखालफत नहीं कर सकते थे, ہم کسی کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے. یعنی تصور فرمائیے کہ ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو خواب سے پہلے کرنے کا عمل تھا وہ میں نے عمل انجام دیا ہے اور صبح کو اٹھ کر مجھے یہ حکم شرعی ملا ہے. اچھا اب آپ ترجیح بلا مرجع کھڑے ہوتے ہیں مثال کے طور پر 200 آدمیوں کے سامنے, 200 آدمی دعوے دار ہوتے ہیں مثال کے طور پر, جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے بھی رات کو یہ عمل انجام دیا ہے, میں اس عمل کو کر کے سو جاؤں, صبح کو یہ حکم شرعی مجھے ملا ہے. اب اگر میں کہوں میں اس آدمی کو مانوں اور اس کو نہیں مانوں تو میرے پاس کوئی ترجیح نہیں ہے کہ میں اس کو کیوں مان رہا ہوں اس کو کیوں نہیں مانتا, عقلاً ممکن نہیں ہے. اہل بیت نے یہ طریقہ ہمیں ارشاد نہیں فرمایا ہے, عقلاً بھی ممکن نہیں ہے, نہ اہل بیت اعتبار نے فرمایا. جو طریقہ ارشاد فرمایا وہ یہ کہ جاؤ اپنے علاقے کے اندر ماہر فن کو دیکھو, اس آدمی کو دیکھو جس پر ہم اعتماد کر رہے ہیں, اس اعتماد سے اپنے دین کی نشانیوں کو حاصل کرو. یہ ایک روایت آپ کی خدمت میں ہوئی. دوسری روایت عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک اور روایت میں معاملہ ایک اور طریقے سے پیچیدہ ہوا. ایک شخص امام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولا آپ کے ماننے والوں میں سے دو ماننے والوں کا جھگڑا ہو گیا, آپ کے ماننے والوں میں سے دو ماننے والوں کا جھگڑا ہوا اور ان دونوں نے اپنے دور کے ایک ظالم حاکم کے قاضی سے رجوع کیا. دو ماننے والے ہیں, ان کے درمیان جھگڑا ہوا اور وہ دونوں گئے جو ظالم حکومت کا قاضی تھا اس سے جا کے رجوع کیا اور قاضی نے فیصلہ بھی صحیح دیا ہے, ظالم قاضی نے فیصلہ صحیح دیا ہے. اس آدمی کو جس کو حق ملنا چاہیے تھا حق مل گیا ہے. امام سے کہتا ہے جو حق ملنا چاہیے تھا مل گیا ہے, کیا یہ صحیح ہوا ہے؟ امام نے فرمایا جو اس کا حق بھی تھا اب اس پر بھی حرام ہو گیا ہے. امام نے فرمایا حق بھی اس کے اوپر حرام ہو گیا. اس نے کہا کہ مولا اس ظالم قاضی نے فیصلہ صحیح دیا ہے. امام نے فرمایا بولا صحیح فیصلہ دیا. تو اس نے پوچھا کہ مولا اب اس صورت میں ان دونوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا ان کو چاہیے تھا کسی ایسے شخص کے پاس جاتے جو ہماری روایتوں پہ نظر رکھتا ہو, جو حلال اور حرام کو پہچاننے والا ہو, اس سے جا کر ہمارے حکم کو حاصل کرتے. اب تصور کیا ہے, کیا وہ جو شخص حکم دیتا وہ حق کے سوا کچھ اور دیتا؟ حق ہی دیتا, لیکن وہ جو جس راستے کو طے کر رہا ہے وہ بھی ظالم کا راستہ ہو تو حق بھی حرام میں تبدیل ہو رہا ہے, حق بھی حرام میں تبدیل ہو رہا ہے. صرف ایک راستہ دیا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اور وہ راستہ یہ ہے کہ جس کے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کا علم ہو اس سے جا کر معلوم کیا جائے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. یہ وہ واحد راستہ. البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں جو میں نے پیچھے مثال میں عرض کیا کہ ہم ایک پہلو کو دیکھتے ہیں اور اس پہلو کے اندر ہم باقی چیزوں کو نظر انداز کر لیتے ہیں, لیکن اہل بیت جانتے ہیں کہ انہوں نے اگر یہ حکم ہمیں دیا ہے تو اس کے پیچھے اور مصلحتیں کیا قرار پاتی ہیں. ایک اور مصلحت جو سمجھ میں آتی ہے عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. غیبت کے اندر ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ دین کا تحفظ کیسے ہوگا, یعنی دین کی اصالت کیسے باقی رہے گی. جو دین ہے واقعی وہی ہے جو اہل بیت نے دیا ہے. دوسری مشکل ہماری رہبری ہے. دوسری مشکل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی رہنمائی کون کرے گا. ہم اس وقت مثال کے طور پر پاکستان کے اندر ہم سے زیادہ کون اس مصیبت کو سمجھنے والا ہوگا کہ جب ایک قوم مشکل میں پڑتی ہے اور آپ ایک غلطی کر دیں تو یہاں پر 30 سال بعد کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. آپ جو کر چکے ہوتے ہیں وہ ہو چکا ہوتا ہے. آپ اور میں اپنے ٹریفک کے اندر, اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر ایک غلطی کرتے ہیں بعض اوقات اس کی قیمت بھاری ہوتی ہے. معاشرے کے اندر قیمت صرف مال کی بھاری نہیں ہے بلکہ جانوں کی بھاری قیمت دینی پڑتی ہے. ابھی اگر مثلاً جو ہمارے پاس جیسے اعداد و شمار موجود ہیں کہ اگر پچھلے سال 2000 کے قریب اہل بیت کے چاہنے والے شہید ہوئے ہیں اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ 30 سال پہلے کوئی مشکل کی ہو ہم نے جس کی وجہ سے لوگ شہید ہو رہے ہوں, ہم سب ذمہ دار ہوتے ہیں پھر اس کے. اس کو ہم معاشرے کی رہبری کہتے ہیں. معاشرے کی یہ رہبری کون کرے گا؟ کون اس ذمہ داری کو لے گا کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ دین کے مطابق کہہ رہا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ایک طرف سے دین کی اصالت کو محفوظ کیا, ایک طرف سے اپنے ماننے والوں کی رہبری کی مشکل کو حل کیا کہ جس جگہ سے وہ دین کو حاصل کریں گے وہی جگہ وہ جگہ ہو جہاں سے اپنی رہبری کو بھی حاصل کریں گے, معاشرے کی رہبری کو حاصل کریں گے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم اس معاملے کے اندر پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے جو مشکلات ہیں وہ آپ پر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ اگر گزشتہ 60 سال کے اندر ہم صرف ایک کام کریں وہ یہ کہ ہماری لیڈرشپ کہاں پہ رہی ہے. شاید یہ موضوعات پہلے ایک زمانے میں بالکل قابل گفتگو نہیں تھے ممبر کے اوپر, لیکن اب میرا اپنا خیال ہے کہ اگر اب بھی گفتگو نہیں کیے گئے تو نہیں معلوم کون سا زمانہ آئے گا جس کے اندر ہم گفتگو کر پائیں گے. آپ ذرا سا یہ تصور کیجیے گا گزشتہ 60 سال کے اندر ہماری نمائندگی میں ہماری قیادت کہاں رہی ہے, اور کاش ہم میں سے کوئی ہوتا جو ان علوم کا ماہر ہو کر اس کو تلاش کرے. تو بدقسمتی سے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ابھی تک وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے زمینداروں کے ہاتھ میں اپنی رہبری دی ہے, ہم نے بیوروکریٹس کے ہاتھ میں اپنی رہبری دی ہے, ہم نے سیاست دانوں کے ہاتھوں میں اپنی رہبری دی ہے, اور اس بات سے غافل رہے کہ اگر یہ وہ رہبری ہوتی تو اہل بیت نے اپنے زمانے کے اندر ان کو کیوں نہیں رہبری دی تھی. کہیں ایک روایت ہمارے پاس ہے جس میں اہل بیت نے کہا کہ جا کے اپنے علاقے کے دولت مند کو دیکھنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ہمیں فوراً سوچنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے معیار کیا رکھا تھا. بدقسمتی سے میں اس جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں گزشتہ 60 سال میں شیعہ قوم کی نمائندگی کن لوگوں نے کی ہے تو بعض اوقات افسوس ہونے لگتا ہے یہ ہماری نمائندگی رہی ہے. وہ لوگ ہمارے نام پر شیعہ قوم کے نام پر سامنے آتے تھے جن کو اندر تشیعوں کا معلوم نہیں تھا کہ کس حد کے اندر ہے. ان مشکلات کو ہماری قوم جھیلتے ہوئے یہاں تک پہنچی, اور اس وقت بھی جو ہماری بہت بڑی ایک مشکل ہے جو شاید ان مشکلات کا ایک سبب بھی بنتی ہے وہ یہ کہ شیعہ قوم اپنی آئیڈینٹی حاصل کرنا چاہتی ہے, اپنے تشخص کو حاصل کرنے کی جنگ لڑ رہی ہے. اگر میں چند جملوں میں اس بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں, ہم اس وقت پاکستان میں جو بہت بڑی ایک سزا اٹھا رہے ہیں وہ اس بات کی سزا اٹھا رہے ہیں کہ ہم پچھلے تشخص کو توڑ کر اپنے دینی تشخص کو بحال کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ مضمحل تھے, ہماری آئیڈینٹیٹی اور ہماری لیڈرشپ مضمحل ہوئی بھی تھی کہیں اور پر. اس وقت جو بہت سارے لوگوں کو ہم سے خطرہ لگا ہوا ہے جس کی وہ ہمیں سزا دے رہے ہیں وہ اس بات کی سزا ہے کہ ہم اپنی شناخت نئی شناخت بنانا چاہتے ہیں, ہم اپنے لیے ایک علیحدہ راستہ طے کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں. ان کو عادت تھی کہ انہوں نے ہماری قوم کے پوٹینشلز کو استعمال کیا تھا, اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ ادھر سے نکل رہا ہے اور یہ قوم اپنے حق کو خود حاصل کرنا چاہتی ہے, اپنی شناخت بنانا چاہتی ہے. اس اعتبار سے میں آسانی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ مسئلہ آسانی سے نہیں نبٹنا چاہیے. جن لوگوں نے ہم سے اپنے اقتدار کی مضبوطی کے لیے وسیلے حاصل کیے تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا وسیلہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, وہ اتنی آسانی سے نکلنے نہیں دیں گے اس کام کو. وہ پوری طاقت لگائیں گے کہ کسی طریقے سے یہ قوم جو ان کے دور سے اور ان کے دباؤ سے نکل رہی ہے وہ واپس ادھر ہی آئے, اس کی ہمیں سزا بھی دیں گے وہ لوگ. اور طاقت اس وقت یہاں پہ ہمیں دکھانی پڑے گی. اگر استقامت کوئی مفہوم رکھتا ہے تو وہ یہ رکھنا ہوگا, وہ یہ کہ آیا وہ پرانی جگہ قبول ہے جہاں ہم مضمحل تھے اور ہماری رہبری واضح نہیں تھی, یا وہ جگہ پہنچنی ہے جہاں پر دینی رہبری اور دینی شناخت, واضح دینی شناخت چاہیے ہمیں. ہماری شناخت لبرلزم کے اندر چھپی ہوئی تھی, ہماری شناخت سیکولرزم کے اندر چھپی ہوئی تھی. اب جو شیعہ قوم جو کچھ جد و جہد کر رہی ہے پورے پاکستان کی سطح کے اوپر وہ یہ کہ اپنی سیکولر, یعنی میں کہوں گا سیمی لبرل سیمی سیکولر دونوں کا ایک مکس ہمارے ساتھ چل رہا تھا, اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم باقاعدہ ایک دینی شناخت کے ساتھ اس پاکستان کے اوپر ظاہر ہونا چاہتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ان لوگ قبول نہیں کر پا رہے, جو ان لوگوں کے دماغ کے اندر یہ چیز نہیں آ پا رہی. اور میں اس کو اس انداز میں بھی عرض کروں گا کہ اب تک ہم نے یہ کیا ہے پاکستان کے اندر, یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہماری قیادت اور ہماری رہبری اور ہماری شناخت کے اندر مشکل بنا, ان لوگوں کے لیے مشکل بنا اور ہمارے لیے مثبت ہے, وہ یہ کہ اب تک ہم منحصر رہے ہیں کہ باہر سے کوئی ہماری مدد کرے تو ہم پاؤں پہ کھڑے رہیں گے. یہ ہماری مشکل رہی ہے 60 سال کے اندر. بلکہ میں عرض کرتا چلوں اگر میں اپنے تھیسس کی کانٹینٹس کو ذہن میں رکھوں تو گزشتہ 500 سال کے اندر ہماری مشکل یہی رہی ہے کہ ہم برصغیر کے اندر اپنی مستقل حیثیت دوسروں سے قطع نظر نہیں حاصل کر پائے. اب کئی 100 سال کے بعد, یا میں کہوں شاید پہلی دفعہ برصغیر کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں کے رہنے والے اپنے بل بوتے کے اوپر خود کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بات دوسروں کو اتنی آسانی سے قابل قبول نہیں رہے گی. اگر یہ کام ہو گیا اور تمام تر امکانات یہی کہہ رہے ہیں کہ قربانیوں کے باوجود یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی, اگر یہ کام ہوا تو پھر جس طرح دوسرے علاقوں اور ملکوں کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے پوری دنیا میں پرچم اسلام کے لیے ایک وسیلہ بنتے ہیں, طاقت کا وسیلہ بنتے ہیں نہ کہ ان کے لیے لائبلٹی بنے. ان دو کا میں فرق عرض کرنا پڑے گا. اپنی خدمت میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم دین کے نام پر دوسروں کے لیے ایک ذمہ داری ایجاد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم بھی دین و گروہ ہیں, آپ بھی دینی گروہ ہیں, آپ ہمارے لیے کچھ کریں. یہ ہم ان کے سر پہ لائبلٹی ڈالتے ہیں. ہم اپنی طرف سے کوئی ان کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتے بلکہ ان سے کچھ لینا چاہتے ہیں. لائبلٹی بنے ہوئے ہم لوگ ان کے سر کے اوپر. اب تک ہم نے یہ کیا ہے, اب تک ہم مشکل میں پڑتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں فلاں اور فلاں ہمارے لیے کوئی کیوں کچھ نہیں کر رہا, اور بہت کم سوچتے ہیں کہ ان کے لیے ہمیں زور بازو بن جانا چاہیے تھا اب تک. اب یہ ہونے والا ہے, اب یہ ہونے والا ہے کہ اگر ہم یہاں مستقل شناخت حاصل کر سکے, سیکولرزم اور لبرلزم سے ہٹ کر دین کے نام پر مستقل شناخت حاصل کر سکے مستقل قیادت اور رہبری کے ساتھ, تو بجائے یہ کہ ہم دوسروں سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں, پھر ہم پوری دنیا میں اسلام کے لیے کچھ کرنے کے قابل بنیں گے. جو کوئی بھی پوری دنیا کے اندر دین اسلام سے لڑنا چاہتا ہے اس کو پتا ہے کہ اگر برصغیر کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں نے اور بعد میں سب لوگوں نے یہ شناخت حاصل کر لی, اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہوگا. برصغیر میں ایک خوبی ہے جو دنیا کے دوسرے خطوں کے اندر بہت کم ہے. برصغیر کے لوگوں کی پینیٹریشن پوری دنیا کی سوسائٹیز کے اندر ہے. یہ وہ چیز نہیں ہے جو ایرانیوں کو مل پائی ہو, یہ وہ چیز نہیں ہے جو عراقیوں کو مل سکی ہو یا لبنانیوں کو مل سکی ہو. ان کی پینیٹریشن اپنے اپنے آبادیوں کے اندر ہے, اپنے اپنے علاقوں کے اندر ہے اور اپنے اپنے لوگوں کے اندر ہے. برصغیر وہ واحد قوم ہے جس کی پینیٹریشن پوری دنیا کی تمام سوسائٹیز کے اندر پائی جاتی ہے. آپ پوری دنیا کے اندر سفر فرمائیے اور جا کر دیکھیے کہ اہل بیت کے مراکز کے چلانے والے لوگ کون ہیں. میں آپ کو آرام سے کہوں گا شاید 90% مراکز کے چلانے والے برصغیر کے لوگ ہیں. بہت کم ہے کہ مثال کے طور پر کوئی عراقی, ایرانی یا لبنانی ہو جس نے اپنے ملک سے باہر جا کر اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے کوئی مرکز بنا وہ چلا رہا ہو. ان کی تعداد انتہائی کم ہے. پھر اس کا مطلب ہے یہ وہ بڑی طاقت ہے, اور اگر یہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو جائیں پوری دنیا کے اندر معاملہ کچھ اور ہو سکتا ہے. پھر معاملہ کچھ اور ہوگا. اس سے ان کو خوف ہے, یہ ہماری مستقل حیثیت نہیں دیکھنا چاہتے, اور اس کے لیے ہمیں جانیں دینی پڑ رہی ہیں اس وقت. اور مجھے یقین ہے کہ یہ مرحلہ گزر جائے گا ہمارے لیے, ہم ایک شناخت تک پہنچ جائیں گے. اس کے بعد ایک اور چیلنج آئے گا ہمارے سامنے, اپنی شناخت کو صحیح شناخت میں تبدیل کیسے کریں گے. ہم ایک شناخت حاصل کر لیں گے ابھی بحمدللہ رب العالمین, تمام تر نشانیاں یہ دکھانی ہمیں شناخت مل جائے گی. صرف ایک مشکل آئے گی, اپنی شناخت کو صحیح پازیٹیو بالکل وہ جو اہل بیت نے چاہی تھی وہ شناخت کیسے بنائیں گے. پھر دوبارہ شناخت کے اندر ایک مسئلہ آئے گا کہ ہم کہیں انحرافی شناخت سے دوچار نہ ہو جائیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کوئی دشمن نہیں آئے گا ہم سے کہ میں دشمن خدا ہوں اور تمہارے دین کو تبدیل کرنے آیا ہوں, کوئی یہ کام نہیں کرے گا. اگر ان کو مقابلہ کرنا ہے ان کو ہمیشہ نقاب اوڑھ کر مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ ہمیشہ اہل بیت کے چاہنے والے بن کر مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے. تو اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمارے لیے ہدایت اور رہبری کا ایک نظام رکھا ہے, یہ اس کے مقابلے میں ایک مصنوعی نظام لے کر آئیں گے. اگر انہوں نے ہم سے دین حاصل کرنے کے لیے ایک مرکز قرار دیا ہے, یہ اس کے مقابلے میں ایک مصنوعی مرکز ایجاد کریں گے. یہاں ہماری ہوشیاری چاہیے ہوگی کہ جو اہل بیت نے ہمیں غیبت کے زمانے میں ہدایت کے لیے بندوبست دیا ہے اس بندوبست کو ہم کس طاقت کے ساتھ سمجھ پائیں گے. اس کے لیے ایک بصیرت چاہیے ہوگی. اور میں ابھی پچھلی جگہ پہ عرض کر رہا تھا, جہاں اس سے پہلے مجلس عرض کر رہا تھا, کہ جو بھی چیز سکھانی ہو پہلے یہ دیکھ لیں اس کو سکھانے کے لیے کتنے ادارے ہیں ہمارے پاس. آپ کی اور ہماری ایک مجبوری ہے, اگر ہمیں دین پہ رہنا ہے تو ہمیں دین ایک خاص مرکز سے سیکھنا ہے. اس مرکز سے سیکھنے کے لیے کتنے بندے ہمارے پاس ہیں, کتنے ادارے ہمارے پاس ہیں, اس مشکل کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. میں صرف ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہم اس سے سمجھتے ہوئے اپنے لیے کچھ مستقبل کے لیے طے کر سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم.
जिस तरह हम लोग दुनिया के अंदर देखते हैं, दुनिया के अंदर जो हुकूमतें चल रही होती हैं, ये फ़र्द नहीं होता जो चला रहा होता है, पूरा सिस्टम होता है जो चला रहा होता है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ फरमाइए, अगर आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखते हैं तो ब्यूरोक्रेसी ऊपर मिनिस्टर से लेकर नीचे शहरों और गाँव और देहातों तक पूरा सिस्टम बनी हुई होती है जो चला रही होती है। आप बैंकिंग का सिस्टम देखेंगे तो बैंक उसके सेंट्रल ऑफिस से लेकर ब्रांच ऑफिस तक पूरा एक सिस्टम होगा जो चला रहा होगा। अपने दीन के बारे में क्या सोचते हैं, दीन अफराद के ऊपर चलेगा या निज़ाम के ऊपर चलेगा? दीन निज़ाम पे चलेगा। बदकिस्मती से हम लोग पाकिस्तान के अंदर दीन अफराद के ऊपर चला रहे हैं अभी तक। ये हमें निज़ाम क्रिएट करना पड़ेगा पूरा। मसलन अगर मैं दूसरे मुल्कों की मिसाल दूँ, लुबनान के अंदर, इराक के अंदर, ईरान में, बहरीन में, हिजाज के अंदर, इन तमाम के अंदर इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जिन्होंने दीन का पूरा निज़ाम ईजाद किया हुआ है और उस निज़ाम के ज़रिए से दीन चल रहा होता है। हमारे मुल्क के अंदर अभी तक दीन इनफरादी अफराद के ज़रिए से चल रहा है। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक आलिम, एक खतीब अपने नाम पर कोशिश कर रहा होता है दीन के लिए, जिस दिन वो जाता है उसकी जगह खला ईजाद होता है, उसकी जगह वैक्यूम है, उसके पीछे कोई निज़ाम नहीं है। ये वो चीज़ नहीं है जो ईरान में हो रही हो, इराक के अंदर हो रही हो। अगर एक मर्जा दुनिया से जाता है उसकी जगह खाली होती है, लेकिन भरने के लिए और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उसके पीछे पूरा निज़ाम बना हुआ होता है। इस निज़ाम के दर्जात होते हैं, मर्जे तकलीद से लेकर नमाज पढ़ाने वाले पेश इमाम तक पूरा निज़ाम बना हुआ होता है। अब आप तसव्वुर कीजिएगा हमारे पास सिस्टम में से क्या है, ये हमारी मुश्किल है। और ये सिस्टम अफराद से उस वक्त तश्कील पाते हैं जब पूरे इदारे बने हुए हों इसके अंदर। अब जो हमारे पास एक नया चैलेंज आएगा, अगर खुदा ने हमें तौफीक दी और इंशाल्लाह तौफीक नसीब हो रही है कि हम इस शनाख्त को बनाने में कामयाब हो गए, उसके बाद जो अगला चैलेंज आएगा, इस शनाख्त को संभालने के लिए इदारे चाहिए होंगे आपको। मैं छोटी सी एक और मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपकी खिदमत में हमारी शनाख्त मुजमहिल हुई भी थी सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के अंदर। मसलन जब पाकिस्तान में बैंकारी का निज़ाम आया, जब इस्लामिक बैंकिंग का सिस्टम आया, क्या किसी ने पूछा कि शिया बैंकिंग क्या कह रही है? किसी ने हमसे नहीं पूछा। खुद से जो निज़ाम समझ में आया उन्होंने निज़ाम बनाया, और अपने निज़ाम के जो अफराद जिनके नाम मशहूर हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, मैं लेना भी नहीं चाहता उनके नाम, उनके ज़रिए से पूरा निज़ाम बन गया और वो निज़ाम पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रहा। और हम जो एक अच्छी बड़ी ताकत थी इस निज़ाम के अंदर, हमसे पूछने की भी ज़हमत नहीं की गई। यहाँ तक कि कौम ने एक एहतजाज किया और उस एहतजाज के नतीजे में एक इस्तेसना हो गया, आप इस्तेसना कर दिए गए। सिस्टम अपनी जगह पे बाकी रहा, बैंकिंग सिस्टम वो तब्दील नहीं हुआ है, वो अपनी जगह पे रहा, उसमें किसी ने हमसे ओपिनियन भी नहीं ली कि हमारी ओपिनियन क्या है। अच्छा, अभी अगर आपने शनाख्त हासिल कर ली, आप सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के दायरे से बाहर निकले, आपने मुल्क के अंदर एक बाकायदा शनाख्त हासिल कर ली कि हाँ ठीक है हम भी हैं यहाँ पर, उसके बाद ये होगा कि जब भी कोई मुश्किल पेश आएगी आपसे पूछा जाएगा आपकी राय क्या है। अब अगला सवाल ये आएगा, आपके पास इदारे हैं कि राय दे सके? अगला चैलेंज ये चैलेंज होगा। अगर हम शनाख्त लेने में कामयाब हो जाते हैं, और मैं आपकी खिदमत में बार बार अर्ज कर रहा हूँ हम लेने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगली मुश्किल ये आएगी कि जब हमारी शनाख्त बन जाएगी तो हमें शनाख्त को संभालने के लिए इदारे चाहिए होंगे। उस वक्त फिर हमें समझ में आएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, वो फिर एक और मुश्किल हमारे लिए बनेगी। उस मौके पर शनाख्त को संभालना खुद एक काम बनेगा, ये खुद एक चैलेंज हो जो अभी चंद सालों के अंदर फौरन हमारी आंखों के सामने आने वाला है। हर मामले में यही होगा। अभी मिसाल के तौर पर मुल्क के अंदर जना हुदूद ऑर्डिनेंस तब्दील होने की तरफ गया, किसी ने बाज़ाब्ता पूछा कि शिया की राय किससे लेनी है? हमारे पास कोई इदारा नहीं है जिससे वो आकर पूछें कि आपकी राय क्या है इस मामले के अंदर। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ये किया कि उन्होंने एक शिया आलिम दूसरे शिया आलिम को बिठाया टेलीविज़न के ऊपर, टॉक शोज़ के अंदर, उनसे पूछा आपकी राय क्या है। क्या हमारे पास कोई बाज़ाब्ता इदारा है कि जो पाकिस्तान में अहले बैत के चाहने वालों की बाज़ाब्ता राय दे सके कि ये हमारी सरकारी राय है? ये वो चैलेंज है जो अब हमारे सामने आएगा। आप लुबनान में जाइए, इदारे मौजूद हैं, इराक में जाएं इदारे मौजूद हैं, ईरान में जाएं इदारे मौजूद हैं, हमें अब बनाने पड़ेंगे। यानी अगर हम अपनी शनाख्त हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ शनाख्त नहीं जो हासिल होनी है, पूरा निज़ाम है जो हमें ईजाद करना पड़ेगा। और ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये वो चैलेंज है जो सिर्फ उस रास्ते से बन सकेगा اگر ہم اہل بیت کے دیے ہوئے اس رابطے کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا نظام دیا، میں نے عرض کیا انہوں نے مرجعیت کا نظام دیا، انہوں نے دینی رہبری کا نظام دیا، اس کو پھر تقسیم کیا مختلف پہلوؤں کے اندر کہ ایک مرجع قدر ہو اور مثال کے طور پر رہبر ہو، اور اس کے نیچے کس طریقے سے ایک پوری ٹیم بنے جو اس کام کو کرے، دسیوں ادارے تشکیل دے دیے، یعنی ایک وقت میں دسیوں ہزار ایسے طالب علم دین کے نام پر تعلیم حاصل کر رہے ہوں جن سے جب کوئی مشکل پڑے ماہرانہ رائے لی جا سکے کہ آپ کی رائے کیا ہے، دے سکیں. آپ اس وقت میں تشریف لے جائیے، کسی بھی معاملے کے اوپر آپ اٹھائیے اور اس سے پوچھے کوئی ادارہ ہے یا نہیں ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی ادارہ مل جائے گا. مثال کے طور پر ویٹیکن کے اندر موجود کیتھولک کرسچنز کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے کوئی ادارہ ہے یا نہیں ہے، پورا ادارہ موجود ہے جس کا کام یہی ہے، وہ یہی کام کرے گا سر. وہ اکنامکس میں نہیں آئے گا، وہ سوشالوجی میں نہیں آئے گا، اس کا صرف ایک کام ہے ویٹیکن میں کیتھولک سے ڈیل کرنے کے لیے کیا ادارہ موجود ہے. آپ کے سامنے مشکل آنے والی ہے، اس وقت ہمیں اپنے کام کو اگر نہ اتنا کر سکیں کہ ہماری رائے کیا ہے یہ نہ کر سکے، کم سے کم اتنی طاقت تو ہو کہ ہم یہ دیکھیں دوسروں نے جو شیعت کی رائے دی ہے وہ رائے کیا ہے تاکہ ہم یہاں دے سکیں. کم سے کم برج کرنے کے لیے یہ تو کرنا پڑے گا، اور یہ وہ اگلا چیلنج ہوگا جو ہمارے سامنے آئے گا. اس کو میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ انشاءاللہ ہمیں اس چیلنج کو بھی اٹھانے کی طاقت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اپنی خدمت میں عرض ہوا کہ غیبت کے زمانے میں ایک اہل بیت نے جو ہمیں حل دیا وہ خدا و نبتال کے ساتھ رابطہ تھا، جس کے اوپر پہلی مجلس میں آرائز پیش ہوئے. دوسرا جو انہوں نے حل دیا وہ یہ کہ دین کی حفاظت، دین کے اجرا اور معاشرے کی رہبری کے لیے انہوں نے عالموں کا ایک نظام دیا، صاحبان علم کا ایک نظام دیا، صاحبان علم صاحبان تقویٰ کا نظام جس کی بنیاد پر یہ معاشرہ چلے اور اس طریقے سے اپنے آداب کو حاصل کرے. اب ایک تیسرا معاملہ ہے، معاشرے کے اندر لنکس اور اکائی ہمیشہ اتنی مضبوط نہیں رہتی، تھوڑا سا ہمیں شیعت کا پس منظر دیکھنا پڑے گا. شیعت اپنی آئیڈیالوجی کے اندر معاشرے کے اوپر منتخب آئیڈیالوجی ہے، یہ ظلم کے خلاف جہاد کرنے والی آئیڈیالوجی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ عدل نہیں ملے گا اور ہمیشہ یہ ظالموں سے لڑے گی جب تک کہ امام تشریف لاتے اور نظام عدل قائم ہوگا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آئیڈیالوجی کا حصہ یہ ہے کہ یہ ظلم سے لڑے گی. اچھا، نظام زیادہ تر عادلانہ ہوں گے یا ظالمانہ ہوں گے؟ غیبت کے زمانے میں زیادہ تر نظام ظالمانہ ہوں گے. کون لڑے گا ان سے؟ یہ فرقہ جو ظلم کے خلاف جہاد کرنے کو اپنی شناخت قرار دے چکا ہے کربلا کی صورت میں. اس فرقے کی شناخت کربلا ہے، اور کربلا کیا ہے؟ وہ یہ کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ فرقہ جب اپنی شناخت حاصل کرے گا یہ ظلم کے خلاف ہمیشہ مقابلہ کرے گا. اچھا، جب یہ ظلم کے خلاف مقابلہ کرے گا تو پھر ایک اور مشکل آئے گی، ظالم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. اس کی بقا کا راستہ کیا ہے؟ اس کی بقا کا راستہ کیا ہے؟ یہ باقی کیسے رہے گا جب ہر دور میں ہر ظالم سے یہ ٹکرائے گا؟ تو یہ باقی کیسے رہے گا؟ اس کو کون سی آئیڈیالوجی بقا دے گی؟ یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہاں پہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جو اہم ترین آئیڈیالوجی ہمارے پاس بنتی ہے، جو ہمارا پیغام بھی ہے، یعنی ہم دنیا کو یہ پیغام دیں گے، اور یہ جو پیغام ہے یہی ہماری بقا کا ضامن بھی ہے، اور وہ دونوں چیزیں ہمیں کربلا کے اندر نظر آتی ہیں. کربلا ہی ہمارا پیغام ہے اور کربلا ہی ہماری بقا کی ضمانت بھی بنی ہوئی ہے، دونوں طریقے سے یہی ہے. بس یہ جو عزاداری میں اور آپ انجام دے رہے ہیں اس کے اندر دو پہلو ہیں. اس عزاداری کے اندر ایک وہ پہلو ہے کہ ہم اس میں پیغام کی حفاظت کریں جو سید الشہداء سے ہمیں مل رہا ہے، اس پیغام کو لیں، اس پیغام کو بیان کریں، اس پیغام کو دوسروں کے سامنے ابلاغ کریں. یہی عمل ہماری بقا کا ضامن بھی بنا ہوا ہے، یہی ہمیں متحد کرنے کے لیے بھی دیا گیا ہے. یہ بہت عجیب چیز ہے. ایک دفعہ کسی آدمی کے پاس ایک دولت ہوتی ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس سونا ہے. دولت کچھ اور ہوتی ہے، دولت کی حفاظت کے لیے علیحدہ نظام بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے گارڈز رکھنے پڑتے ہیں، اس کے لیے لاکرز رکھانے پڑتے ہیں. دولت علیحدہ ہوتی ہے، حفاظت علیحدہ ہوتی ہے. ہم وہ فرقہ ہیں جو جس کی دولت ہے وہی اس کی حفاظت بھی ہے. یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہماری بقا کی ضمانت بھی ہے. آئے 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 بس یہ ہمارا پیغام ہے کہ ہم لوگوں کو سید الشہداء کی بات بتانا چاہتے ہیں، سید الشہداء کے نے جو کچھ کربلا میں کیا وہ اس کو لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. جب ہم یہ بتانے لگتے ہیں تو چیلنج ہوتا ہے، ظالم ہمیں مارنے کی طرف دوڑتے ہیں. جب ظالم ہمیں مارنے کی طرف دوڑتے ہیں تو دفاع کس نے کرنا ہے؟ اسی پیغام نے دفاع کرنا ہے، اسی نے دفاع بھی کرنا ہے. اچھا یہ خوبی ہے اور یہ ہمیں ایک چیلنج بھی دیتی ہے. چیلنج کیا دیتی ہے؟ کوئی قوم دوسری یہ کر سکتی ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے پیغام نہ دے، اپنے آپ کو بچا لے. ہم جیسے ہی پیغام چھوڑنے کی بات کرتے ہیں ہماری بقا بھی ختم ہو جائے گی. اگر ہم حسینیت سے چند قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو صرف پیغام سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے وجود کو بھی ختم ہوتا دیکھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب ہمیں کرنا ہوگا کہ ایک طرف سے اپنے پیغام کو خالص ترین پیغام بنانا پڑے گا کہ جو سید الشہداء نے کہا، جو کیا، جو پہنچایا، وہی ہم پہنچا رہے ہوں. اگر ہم اتنا کر لیں کہ جو کچھ سید الشہداء نے کیا، کہا اور پہنچایا، وہی ہم پہنچائیں، تو ہم پیغام بھی دے رہے ہوں گے، اتنی ہی ہماری بقا کی بھی ضمانت مل رہی ہوگی ہمیں. یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی ہمیں. اچھا اب اس میں ایک چیلنج ہے. چیلنج کیا ہے؟ اگر خدا نہ کرے ہم نے سید الشہداء کے پیغام کو صحیح نہیں سمجھا، اگر خدا نہ کرے اس پیغام کو سمجھنے میں کوتاہی ہوئی، تو نہ صرف پیغام سمجھنے میں کوتاہی ہوگی بلکہ ہماری بقا میں بھی مشکلات پیش آئیں گی، ہماری بقا میں بھی مشکلات پیش آئیں گی. گویا ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا وجود اور ہمارا پیغام سید الشہداء کے ساتھ متصل ہوا ہوا ہے. جتنا ہم سید الشہداء سے نزدیک جائیں گے پیغام خالص ہوگا، بقا میں مضبوط ہوں گے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر سید الشہداء سے دور گئے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی سبب سے، کسی بھی دھوکے کی وجہ سے، تو پیغام سے بھی دور جائیں گے اور بقا بھی خطرے میں پڑے گی، بقا بھی خطرے میں پڑے گی. اور اسی کو خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر خدا نہ کرے سید الشہداء کے معاملے میں انحراف آیا، اگر سید الشہداء کے معاملے میں انحراف آیا، اس عزاداری کے سلسلے میں کوئی انحراف آیا، تو صرف پیغام خراب نہیں ہوگا، بقا بھی خطرے میں پڑے گی، بقا بھی خطرے میں پڑے گی. اور اس کو ہم اپنے معاشرے میں، اپنے زمانے میں بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اگر ذرا سی آپ نے غلطی کر دی اس بات کو سمجھنے میں کہ اہل بیت کا دشمن کے ساتھ طریقہ کار کیا تھا، اگر ذرا سی اس میں غلطی کی، تو صرف پیغام ختم نہیں ہوگا، ہمارا وجود بھی خطرے میں پڑے گا. ہمیں یہاں پر بالکل پریسائسلی دیکھنا پڑے گا اہل بیت دشمنوں سے کیسے پیش آتے تھے. یہ آپ کا پیغام ہے، یہی آپ کو بقا بھی دے گا، یہی آپ کو بقا بھی دے گا. اب اس معاملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس معاملے میں تھیوریٹیکل ذرا سی مسٹیک کئی لوگوں کو شہید کروا دے گی، کئی لوگوں کو محروم کر سکتی ہے، کئی لوگوں کو راستے سے دور لے جا سکتی ہے. ذرا سی ایک غلطی آپ نہیں سمجھ سکے کہ تبرہ کا مطلب کیا تھا، ذرا سی آپ نے غلطی کرنی ہے، پیغام بھی ہاتھ سے جائے گا، وجود بھی خطرے میں پڑے گا. اور اگر آپ سمجھ گئے کہ اصل کیا تھا، پیغام بھی محفوظ رہے گا، وجود بھی محفوظ رہے گا. آپ کو بہت پریسائز دیکھنا پڑے گا اہل بیت نے کیا سکھایا. ہمیں بہت زیادہ بہت اس میں محنت کرنی پڑے گی. یہ دیکھیں قرآن کریم نے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات نے ہمیں دشمن کے مقابلے میں، مخالفین کے مقابلے میں کیا چیز سکھائی ہے. اب یہاں پر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں دوبارہ چیک کرنی پڑیں گی اصل کیا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں ایک اصطلاح کیا ہے، تبرہ کیا ہے، لعن کیا ہے. اسی طریقے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا صبر کسے کہتے ہیں، صبر اور مقابلے میں فرق کتنا ہے. صبر، مقابلے اور تجاوز، ان سب کی لائنز کہاں لگی ہوئی ہیں؟ اگر اس میں چھوٹی چھوٹی غلطی کی، نہیں معلوم کتنی جانیں چلی جائیں گی. یہ وہ تھیورٹیکل پرابلم ہے اس وقت ہمارے سامنے. ہم اس وقت کوئی خطرہ نہیں لے سکتے. کیوں؟ آئیڈینٹیٹی بن رہی ہے. ذرا سی شناخت میں آپ نے غلطی کی، جانیں جائیں گی پھر اس کے اوپر. جس طرح پیچھے غلطی ہو چکی ہے ہم سے، جس کی وجہ سے بہت ساری جانیں چلی گئی ہیں، اس موقع کے اوپر یہ خطرناک چیز ہمارے سامنے ہے. اور یہ اس دور کی حساسیت ہے, یہ اس دور کا چیلنج ہے کہ آپ اپنی شناخت کو بالکل انہی لائنز پہ بنائیں جن لائنز کو اہل بیت نے ہمارے سامنے ڈرا کیا ہوا ہے. لہٰذا مثال کے طور پر صرف آپ کی اس توجہ کو لینے کے لیے, توجہ دلانے کے لیے سورہ نحل کی آخری چار آیتوں پہ توجہ کیجیے گا, دیکھیے گا خدا نے متعال نے نظام کیا دیا ہوا. اگر خدا نے متعال فرماتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, خدا فرماتا ہے اپنے رب کے راستے کی دعوت دو حکمت سے, موعظۃ حسنہ سے, اور جدال کرو تو بہت اچھے طریقے سے کرنا. ان تین کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر آپ نے تین چیزیں دیکھنی, قرآن کریم نے تین پوائنٹس دیے, حکمت کرو, حکمت سے پیش آؤ, موعظۃ حسنہ کرو, نمبر تین جدال احسن کرو. آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کی قوم کا کون سا حصہ حکمت کی بات کر رہا ہے, کون سا حصہ موعظۃ حسنہ دے رہا ہے, اور کون سا حصہ جدال احسن کر رہا ہے. اب ان تمام کی باریکیاں بھی ہیں. خدا تعالیٰ نے حکمت کے لیے کوئی قید نہیں لگائی, کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, ان کو حکمت سے دعوت دو, حکمت میں کوئی قید نہیں لگائی. جب موعظے پر پہنچا تو کہا موعظہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک موعظہ حسنہ ہوتا ہے اچھا موعظہ, اور ایک غیر حسنہ جو اچھا نہیں ہوتا. فرمایا تم موعظہ ہر موعظہ نہیں کرنا, موعظہ حسنہ کرنا. حکمت کو مطلق رکھا تھا خدا نے, متعلق کہا حکمت جیسی بھی ہے تمہارے پاس دو ان لوگوں کو, حکمت سب دے سکتے ہو, لیکن جب واعظ کرنے لگو تو کون سا واعظ کرنا؟ کہا واعظ صرف حسنہ ہونا چاہیے, غیر حسنہ نہیں ہونا چاہیے, موعظۃ الحسنہ. جب جدال پہ پہنچا خدا نے متعلق تو فرمایا اب نہ صرف یہ کہ حکمت کی طرح ہر جدال نہیں کرنا ہے, جدال دو قسم کے ہیں, ایک حسنہ ہے ایک غیر حسنہ. فرمایا غیر حسنہ کو چھوڑ دو, وہ جو جدال حسنہ ہے اس میں سے بھی احسن کو لو, صرف جو بہت اچھا ہو بس اس کو لینا. جدال میں بہت اچھے سے کم پر دو درجے اور ہو سکتے تھے, ایک بہت اچھا ہے, ایک تھوڑا اچھا ہے, اور ایک اچھا ہے ہی نہیں. فرمایا جو اچھا نہیں ہے اسے ہاتھ نہیں لگاؤ, جو تھوڑا اچھا ہے اسے ہاتھ نہیں لگاؤ, جدال میں صرف وہ لینا جو بہت اچھا ہو. موعظہ میں اچھا بھی کافی ہے, اور حکمت میں ہر قسم کی حکمت چلے گی. صحیح ہے؟ قوم کا کون سا ادارہ کون سے کے اوپر محنت کر رہا ہے؟ ایسا نہ ہو ہم جدال کے نام پہ غیر احسن جدال دے رہے ہو, موعظہ کے نام پر غیر حسنہ موعظہ دے رہے ہو, اور حکمت کے نام پر حکمت نہ دے رہے ہو, نعوذ باللہ مثلا کچھ اور دے رہے ہو ہم لوگ. اگر ہم نے یہ کیا تو کیا ہوگا؟ ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا. اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت کے اندر, وَإِنْ عُوقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اور اگر تم پر کوئی سختی کرے تو تم اتنی سختی کر لو جتنی تم پر سختی کی ہے, وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, اور اگر تم صبر کرو تو یہ صابرین کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ایک جملہ آپ کے سامنے آ گیا قرآن کریم سے, اسی کی کنٹینیوشن کے اندر ہے, بیچ کے اندر صرف ایک آیہ کریم ہے, اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, تمہارا پروردگار جانتا ہے ان لوگوں کو جو اپنے راہ سے گمراہ ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِنْ عُوقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اور اگر تم پر کوئی سختی کرے تو تم اتنی سختی کر سکتے ہو جتنے تم پہ سختی ہو, لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ اگر تم صبر کرو, لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے. صحیح؟ کیا اس سے کوئی اسٹریٹجی نہیں بن سکتی؟ اس سے کوئی اسٹریٹجی بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے. یہاں پر اس کے بعد خدا نے متعال فرماتا ہے, اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے وَاصْبِرْ, آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ پر کوئی سختی کرے تو آپ بھی سختی کر سکتے ہیں. نہیں, وَاصْبِرْ, تم نے صرف صبر کرنا ہے, آپ نے صرف صبر کرنا ہے. یہ ایک اور عجیب معاملہ ہے کہ خدا نے متعال امت اسلامیہ کو تو کہہ رہا ہے کہ اگر تم پہ سختی ہو تو تم سختی کے مقابلے میں سختی کر سکتے ہو, لیکن اگر صبر کرو تو بہت بہتر ہے, اور نبی سے کیا کہتا ہے؟ آپ نے صرف صبر کرنا ہے. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اور آپ کا جو صبر ہوگا وہ صرف خدا کی طرف سے ہوگا, یہ خدا آپ کو حمایت دے گا, کہ جو صبر بہت مشکل صبر ہے وہ خدا آپ کو عنایت فرما دے گا. اور اس کے بعد خدا نے متعلق عجیب جملہ ارشاد فرماتا ہے, فرماتا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اے نبی آپ اپنے دل میں ان کے اوپر غم مت کھائیے گا، یعنی دشمن بہت مصیبت لائے گا آپ کے لیے، آپ کو صبر کرنا ہے، ولا تحزن علیہم ان کے بارے میں غم مت کھائیے گا، ولا تکو فی ضیق مما یمکرون اور جو یہ مکر و فریب کریں اس سے آپ اپنے دل کو تنگ مت کیجیے گا، مکر و فریب بہت کریں گے یہ، آپ اپنے دل کو تنگ مت کیجیے گا، ان کا مکر و فریب کامیاب نہیں ہوگا، ان اللہ مع الذین تقوا والذین هم محسنون، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کریں گے اور ان کے ساتھ ہے جو احسان کریں گے۔ یہ چار آیات کریمہ ہیں، ان میں ہمارے لیے کوئی اسٹریٹجی بنتی ہے؟ اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک پوائنٹ پہ تھوڑا سا انحراف سینکڑوں جانے دے دے گا، جو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں اپنے لیے، ہم اس قسم کی ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہیں اس وقت، ہم اس وقت صرف ایک کام کر سکتے ہیں، پوری طاقت لگا کر صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں اہل بیت نے حل کیا دیا ہے، اور اگر ذرا سی بھی غلطی کرتے ہیں اس نئی شناخت کو بنانے کے اندر تو پھر جتنی غلطی کریں گے اتنا ہی دفاع خطرے میں ہوگا، اتنی ہی ہماری بقا خطرے میں آئے گی۔ البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، کبھی بھی معاملہ آسانی سے نہیں جانا چاہیے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں ہمیں کوئی مشکل نہیں اٹھانی، نہیں، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ مشکل اٹھانی پڑے گی، سختی اٹھانی پڑے گی، ہم کتنی اچھی اسٹریٹجی بنائیں گے، کتنی اچھی تدبیر لے کر آئیں گے، ہم کتنا ہی اچھا کام کر لیں گے، کیا یہاں دنیا میں ظلم کرنے والا ہم سے دشمنی نہیں کرے گا؟ وہ ہمیشہ دشمنی کریں گے، جب وہ دشمنی کریں گے تو ہمیں سختی اٹھانی پڑے گی، ہمیں اس بات کو ہمیشہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم دین کے راستے میں چلنا ہے تو ہمیں چیلنج لینے پڑیں گے، لیکن چیلنجز کے پیچھے ہمارا راستہ صحیح راستہ ہوا تو ہماری نہ بقا کو خطرہ ہوگا نہ ہمارے پیغام کو خطرہ ہوگا، یہ وہ عروج کمال ہوگا جو ہمیں نصیب ہو سکتا ہے اس وقت، اور ہم ایک ایسے چیلنج کے سامنے ہیں، اس وقت بہت ضرورت ہے، اس قوم کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ اس رابطے میں، دین اور دینی رہبری کا جو نظام اہل بیت نے دیا، اور عزاداری کا واضح ترین تصور جو اہل بیت نے ہمیں دیا ہے، اس کے اوپر چلتے ہوئے غیبت کی مشکل کو حل کریں۔ یہ اعزان محترم بہت برسوں میں حاصل ہوا ہے، جو ابھی بھی حاصل ہوا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اب چیلنج بہت زیادہ ہوں گے، اور جو اب سب کے سامنے ہے کہ اگر کبھی ہماری طاقت دشمنوں کے سامنے واضح نہیں تھی تو اب آخری حوادث کے بعد سب کے سامنے اچھی طرح واضح ہو گئی ہوگی، اب وہ بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور یہ جو ابھی تک انہوں نے کیا ہے یہ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ان کی حماقت کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ ابھی تک یہ کر رہے ہیں، ابھی تک جو کچھ کر رہے ہیں یہ حماقت کر رہے ہیں، یہ اگر یہ مکاری کے اوپر آ گئے اس سے سخت ہوگا، جو بظاہر ہمارے لیے بہت آسان لگے گا، ابھی ان کے کام میں خرابی ہے، یہ ہمارے اوپر وہ حربہ آزما رہے ہیں جو ہمیں سخت لگ رہا ہے اور ہمیں شعور دے رہا ہے، جب یہ مکار ہو جائیں گے تو وہ حربہ لگائیں گے جو ہمیں آسان لگے گا، اور وہ بڑا امتحان ہوگا، وہ اس سے بڑا امتحان ہوگا، چونکہ یہ تو سخت لگ رہا ہے نا، اس وجہ سے ہم ہوشیار ہیں، جب وہ آسان لگے گا تو ہم ہوشیاری سے پیچھے چلے جائیں گے، معوذ باللہ تعالیٰ، اس وقت جھیلنا مشکل بنے گی، اس وقت جھیلنا مشکل بنے گی، ابھی تو شہادتوں کا دور ہے، شہادتوں سے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، کسی شہادت سے ہمیں نقصان نہیں ہوگا، شہادتوں سے نقصان نہیں ہوتا، نقصان اس وقت ہوتا ہے جب ہم پیغام بھولتے ہیں، نقصان وہاں پہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے سامنے دو مسائل ہیں، ایک تو یہ کہ جو صاحب بظاہر سختی ہے اس کو جھیلیں، اور یہ الحمدللہ ہماری قوم جھیل جائے گی الحمدللہ، دوسرا مسئلہ ادارے بنانا ہے، ہمیں اسی مصیبت کے اندر رہتے ہوئے جب ہر روز دو جنازے اٹھ رہے ہوں گے ہمیں ادارے بھی بنانے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم اس ادارے بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے، یہ اس سختی کو ختم کر لیں گے، اس کو ختم کریں گے، ایک زمانے میں مکر و فریب پہ آئیں گے، مکر و فریب پر آئیں گے پھر کوئی سختی نہیں ہوگی، سختی نہیں ہوگی پھر چیلنج اور بڑا ہو جائے گا، پھر اور مصیبت آئے گی، تو ہمیں ادارے بنانے پڑیں گے اس وقت۔ بس اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ابھی ہم سیکیورٹی کے ایشو کے سامنے ابھی ہم ادارے بنانے کے قابل نہیں ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں جب یہ سیکیورٹی کا ایشو ختم ہوگا تب تو قطعاً ادارے بنانے کے قابل نہیں ہوں گے، پھر اس وقت ٹائم نہیں ہوگا ہمارے پاس کہ ہم ادارے بنا سکیں، چیلنج ہمارے سامنے کچھ اور ہو جائے گا، ابھی یہ کام کرنا پڑے گا، جو کچھ بھی ہمارے جوانوں کو تربیت حاصل کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہوگی، علمی لحاظ سے، تقویٰ پرہیزگاری کے اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے، تب کہیں جا کر ہم اس چیلنج کو انشاءاللہ پورا کر سکیں گے جو ہمارے سامنے ہے. اور الحمدللہ رب العالمین یہ قوم بہت اچھی قوم، اور میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں مقرر عرض کرتا رہا ہوں، دنیا کو باہر سے دیکھنے پر پاکستان کے شیعوں کی خوبیاں اچھی نظر نہیں آئیں گی، لیکن یہ قوم اپنے باطن کے اندر انتہائی خوبصورت، انتہائی وفادار قوم. ان کے اندر دین ہے، ان کے اندر دین کی پیروی ہے. جو سید الشہداء کی پاکیزہ ترین محبت ہے وہ ان کے دلوں کے اندر موجود ہے. اور یہ تمام تر کم علمی اور بعض اوقات نادانیوں کے باوجود ہماری قوم کو دفاع دے رہی ہے، چونکہ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں. اور اللہ کے رسول نے گویا وعدہ کیا ہے کہ جو حسین کا سچا چاہنے والا ہوگا وہ تنہا نہیں رہے گا، اس کا ساتھ دیا جائے گا. بس ہماری ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، ہمیں سید الشہداء کے ساتھ رہنا ہے. یہی ہمارا پیغام ہے، اسی میں ہماری بقا ہے. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ. سید الشہداء مصباح الہدا ہیں، سید الشہداء سفینۃ النجات ہیں. اور یہ ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ حسین کے چاہنے والے ہیں تو حسین بھی آپ کے بہت چاہنے والے ہیں. یہ محبت ایک طرف سے نہیں ہو سکتی ہے، یہ محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے. لہذا اگر آپ کے قوم میں کوئی بچہ یتیم ہوا ہے، اس کے غم میں حسین شریک ہیں. اگر ہماری قوم کا کوئی بچہ یتیم ہوا ہے تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، امام کا دل اس یتیم پہ زیادہ روتا ہے، کیا اس کا باپ بھی روتا ہوگا؟ چونکہ اس قوم کو لاوارث خلق نہیں کیا خدا نے، اس قوم کو خدا نے ایک وارث کے ساتھ خلق کیا ہے. اور جو ہمارے آٹھویں سرکار نے ارشاد فرمایا الامام کل والد الشفیق، امام مہربان باپ کی مانند ہوتا ہے. کون سا باپ ہے جو اپنے یتیم بچوں کے غم میں شرکت نہ کرے؟ ہمیں نہیں معلوم اس مظلوم امام کے پردہ غیب میں دل پر کتنے زخم لگے ہوئے ہوں گے، وہ کون کون سی مصیبتوں کو اٹھاتے ہوں گے، جس کے لیے دعائے ندوہ میں ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ آپ کی آنکھیں تو روئیں اور ساری دنیا نہ روئے. اس مظلوم امام کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، ان کے غم میں کیسے شرکت کریں؟ بس ہمیں یہ پتا ہے کربلا ہمارے لیے تاریخ ہے، ہمارے امام کے لیے حاضر ہے. ہم صرف تاریخ میں پڑھتے ہیں علی اصغر شہید ہوئے، میرے مولا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں علی اصغر شہید ہو رہے ہیں. لہٰذا ہمارے پاس روایت میں موجود ہے کہ فرمایا ہے اپنے جد امجد سے وقت کے امام نے کہا، میرے جد امجد میں آپ کی یاد میں خون کی آنسو روتا ہوں. وہ کیوں خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ ہم نے صرف تاریخ میں پڑھا ہے کہ مولا علی اکبر کے لاشے پر پہنچے اور انہوں نے فرمایا والد دنیا بعد خلافا، گویا وقت کے امام دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جد امجد کے سامنے علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے. وہ کیوں نہ گریا کرے خون کے آنسو میں؟ میں 1400 سال کے بعد سوچتا ہوں اہل بیت بازاروں درباروں میں گئے تو مجھے آنسو آتے، اور میرے جذبے رہے باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے ان کی چندہ باجد ہم بازاروں میں گئی ہے. ہم نے تو صرف روایتوں میں پڑھا ہے کہ بنت رسول اللہ پہ دروازہ گرا اور وہ اسے شہید ہوئے، اور بنت رسول اللہ نے پکار کر کہا یا مہدی ادرک لی. ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے گویا واقعی باپ اپنی کانوں سے سن رہا ہے کہ چندہ واجدہ خطاب فرما رہی ہے یا مہدی ادرک لی.
سیالم الذین ظلموا ایام قلب ینقلب. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار ان کے نام کے صدقے میں جنہوں نے اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم کیا اگر قابل ہدایت نہ ہوں تو واصل جہنم فرما. ان ظالموں کو ایک دوسرے کے ساتھ مشغول فرما. ان ظالموں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے سزا دلوا. اے پاک پروردگار ان کی سازشوں کو، ان کے مکر و فریب کو ناکام فرما، ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے۔ اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کی مصائب کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانصاروں میں قرار فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔